یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور زبیر طیب ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کریں گے آج کے اس پروگرام میں مختلف موضوعات کے اوپر جو ٹاپ اسٹوریز ہیں ان کے اوپر. عمران خان کا کشمیر سے متعلق بیان اور امریکہ کا خیر مقدم، اسی حصے میں ہم جائزہ لیں گے. سپریم کورٹ کی طرف سے کشمیر میں بچوں کی گرفتاری کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا. پروگرام کا اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی سعودی عرب کے آئل فیلڈز پہ ہونے والے حملوں کے بیک ڈراپ میں پنپتی ہوئی صورتحال پہ. اور پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ افغانستان میں انتخابات، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب دہشت گرد حملوں ان میں بھی شدت آئی اور اقوام متحدہ ان حملوں پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ماحول کے اوپر بات کریں گے. دنیا بھر میں، دنیا کے کئی بڑے شہروں میں آج گلوبل جنرل اسٹرائک جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. آخر کیا وہ خدشات ہیں جس کی جانب یہ ایکٹیوسٹ توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور دنیا کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اگر کسی بھی طرح کی انفلٹریشن پاکستان سے ہوتی ہے یا پاکستان سے عسکریت پسند وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا اور یہ پاکستان سے اور کشمیریوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہوگا. ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جو ماحول بنا ہے اس کے اوپر آلریڈی بھارت کے اوپر دباؤ ہے، اور ان کے اپنے لفظوں میں باقی رہی صحیح کثر وہ خود آ کے جو نا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پوری کر دیں گے، لہٰذا ان حالات میں کوئی بھی ملیٹنسی سے ریلیٹڈ عسکریت پسندی سے متعلق جو ہے وہ مہم نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کی قائم مقام معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلز نے عمران خان کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس بیان سے وہ اتفاق کرتا ہے امریکہ کہ پاکستان سے کوئی بھی عسکریت پسند اگر کشمیر میں تشدد کی کارروائی کرے گا تو عمران خان کے بیان سے ہم اتفاق کرتے ہیں تو یہ پاکستان اور کشمیر دونوں کے لیے دشمنی کے مترادف ہوگا. انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اس بیان سے اتفاق کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا عزم جو ہے وہ رکھتا ہے، اور خطے میں پائیدار اس سے کام کے لیے یہ بہت اہم ہوگا. سو اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی. ڈاکٹر منیش کمار ہمیں جوائن کر رہے ہیں بھارت سے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. واضح انداز میں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے کسی بھی طرح کی ملیٹنسی، انفلٹریشن، عسکریت پسندی، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. کتنا اہم لگتا ہے آپ کو یہ بیان؟
بہت اہم بیان ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ یاد رہے کہ جو اس وقت چیلنجز پائے جا رہے ہیں وہ کشمیر کے چیلنجز ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان دونوں پہ برا اثر پڑتا ہے. تو ایشو یہ آ جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر سلوشن پیدا ہو. اگر وہ سلوشن پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں ملکوں کے اوپر اور ریجن کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بڑا ایکسپلیسٹ قسم کا بیان ہے. اس کی دو بڑی اہم پوزیشن ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اور جو پالیسی ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ کریں گے، اور یہ ایکسپیکٹیشن یہ رکھنا کہ پاکستان اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا یہ سرن غلط ہوگا، کیونکہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی یہ ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام دنیا کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے دی گئی. یہ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ سب سے عام بات میں پہلے کر رہا تھا کہ کشمیری ایشو ہے، کشمیر کو خود اس کے اوپر حل حاصل کرنا ضروری ہے. ہم صرف مدد کر سکتے ہیں، حل اگر حاصل کرنا ہے تو یہ کشمیر کے اپنے ایکشن سے ہوگا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو اس طریقے سے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کشمیر کے ڈسپیوٹڈ سٹیٹس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کشمیر کرے گا وہی ٹھیک ہوگا.
صحیح، یہ اس بیک ڈراپ میں. ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان، ان کا یہ بیان بھارت میں کیسے اس کو دیکھا گیا ہے؟
دیکھیے، بھارت میں تو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرح کا ایکسپٹنس ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پہلے اور ابھی بھی وہاں پہ دہشت گرد ہیں، وہاں پہ جو انفلٹریٹ نہ کرے. یہ اب پالیسی جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی کوئی بھی انفلٹریشن جو ہے پاکستان کی طرف سے کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے. तो ये अपने आप में ये बताता है, ये अपने आप से एक एक्सेप्टेंस है कि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर में हैं और बकायदा वो ट्रेनिंग लेकर के वहां पे रह रहे हैं। ये एक मसला जो है जो हिंदुस्तान में जो है इसको इस ढंग से देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर को लेकर के जो उनके जो बयान आ रहे हैं वो हिंदुस्तान में आपके रिपोर्ट्स, आपने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आज ये भी कहा है, इवन हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये भी दो दिन पहले ये कहा था कि अगर स्थिति इतनी खराब है तो वो खुद जाकर के कश्मीर में हालात को देखेंगे। ऑफिशियल पोजीशन ये है हिंदुस्तान की सरकार का कि 92% एरिया जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका था पहले
जी,
उसके 92% इलाकों में जो है नॉर्मलसी आ गई है। सिर्फ 8% ही एरिया ऐसा बचा हुआ है जहाँ पे अभी कर्फ्यू वगैरह जारी है, जहाँ पे अभी मोबाइल फोन्स वगैरह जो है वो बंद किए हुए।
तो बाकी जो 92% इलाका है उसकी मामूल की जिंदगी की कुछ वीडियोस जारी की गई हैं कि ये सर
पूरी वीडियोस आ रही है, उसके सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जम्मू में कोई दिक्कत नहीं है, लेह में कोई दिक्कत नहीं है, लेह का पूरा इलाका 60% एरिया जो आप लेह का है, लेह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग हैं वो वहाँ पे वो उसको मान रहे हैं कि भाई ये सही फैसला है, दे आर वेरी हैप्पी। दूसरा जो जम्मू और कश्मीर का जो इलाका है उसमें जम्मू का जो खत्ता है वो बिल्कुल ही पीसफुल है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई कर्फ्यू भी नहीं है जम्मू शहर के अंदर में। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ 8% इलाका है जहाँ पे अभी जो हम कह सकते हैं कि कश्मीर जो वैली का जो इलाका है
जी ठीक है। तो बाकी कम्युनिकेशन सारी इंस्टॉल कर दी गई है आपके ख्याल में, या बहाल कर दी गई है?
मेरे ख्याल में नहीं, ये हकायक में बता रहा हूँ। ये बाकी हर जगह पे जो जम्मू है, लेह है, इन सब जगहों पे नॉर्मल सी आ गई है, इसमें कोई माने इशू नहीं है। और ये सिर्फ कुछ ही एरियाज है, और इसलिए जो इंडिया का जो पोजीशन है वो एक जो इसलिए आप ये देखें कि कोई भी मुल्क दुनिया का ये नहीं कह रहा है कि भाई आप 370।
तो अगर ये नॉर्मल है तो वो जो 9 लाख आर्मी की बात कर रहे हैं कि इस वक्त है, 2 लाख इजाफी ऐड किए गए थे, तो वो सारे 8% में इलाके के अंदर आपके ख्याल में वो डिप्लॉयड हैं?
नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि सारे जो आर्मी के लोग जो हैं वो 8% इलाके में।
लेकिन नॉर्मल हालात में क्या 9 लाख फौज कहीं पे तैनात हो सकती है?
ये हो सकती है क्योंकि इशू जो है जो इसलिए बात आज कही है वो इस बात को पुख्ता करता है, इस बात को, इस दलील को भी पुख्ता करता है कि कुछ लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, कश्मीर के कारनामों को अंजाम देना चाह रहे हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। तो ये खतरा तो बना ही हुआ है, इसलिए ये एक अपने आप में एक जस्टिफिकेशन है उसका, तो ये एक अलग इशू है।
सही।
दूसरी बात क्या है कि हिंदुस्तान के चिंतित है कि जो भी 8% का इलाका है जहाँ पे कर्फ्यू है उसको हटाया जाए, नॉर्मलसी लाया जाए। क्यों ये 8% इलाका भी जो है वहाँ पे नॉर्मलसी क्यों नहीं आई है, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे उस पे रोज अलग अलग तरीकों से जो है अपने बयान दे रहा है, और सरकार भी इसको जो है नॉर्मल करने की स्थिति में जो है।
मैं से पहले डॉक्टर जुबैर इकबाल की तरफ जाऊं, चूंकि हमारा तो इशू जरा डिफरेंट एंगल पे था, लेकिन आपने फिर वो कश्मीर के हालात और उस पर बात की है। इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर एक पब्लिक रैली से एड्रेस किया, ह्यूज रैली थी, और चैलेंज किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर ये समझते हैं कि वहाँ पर हालात नॉर्मल हैं तो वो जाके कश्मीर के अंदर इस तरह की रैली करके दिखा दें, अगर आप भी ये समझते हैं कि लोग खुश हैं इस फैसले के ऊपर तो फिर बड़ी लीडरशिप वहाँ पर जाके पब्लिक रैलीज क्यों नहीं कर पा रही?
ये सवाल आपने हमसे किया?
जी जी, ये आपसे।
मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी तो नहीं गए, लेकिन अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं,
जी जी,
उन लोगों से बातचीत भी की वहाँ पे, बहुत सारे जो लोकल लेवल पे हमें हमारे यहाँ उसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे उन्होंने वहाँ बातचीत की है, वहाँ सारा कुछ मैंने वो काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लीडर्स वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी कश्मीर के अंदर में इतने दिनों से वहाँ पे हैं, तो कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है अभी तक।
صحیح جی سر. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, میں یہ تو خیر ضمن اس میں بات ہوگی, اب یہ بتائیے گا کشمیر آف کورس اس کے اوپر امریکہ نے گہری دلچسپی لی ہے, اور جب سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاملہ شدت اختیار کیا ہے آرٹیکل 370 کی قریب کیے جانے کے بعد, سو خبروں میں ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں وزرائے اعظم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ وہ باقاعدہ ایک جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ان کی دو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جو کہ معمول سے ہٹ کے ہے. سو کشمیر کتنا آپ کے خیال میں یہ لائم لائٹ میں رہے گا یا ایجنڈے پہ رہے گا جب بات کریں گے دونوں لیڈرز ان کے ساتھ؟
یقیناً یہ تو بیسک ایشو جو ہے وہ یہی ہے. دیکھیے امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی حد تک ان دونوں ملک کے درمیان نارمل ریلیشن شپس پیدا ہونی بڑی ضروری ہیں, لیکن وہ اب خراب ہو گئی ہیں جب سے کہ یہ 5 اگست کا فیصلہ کیا گیا تھا ہندوستان میں. تو اب اس کے بعد جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اور جہاں تک ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اس میں بہت سی مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی, ان کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی حد تک اس علاقے میں نارملسی پیدا کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. تو اس کے لیے یقیناً جو صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوگی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کیا جا سکے, اور بڑی حد تک لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے سٹیپس لیے جائیں. اور یہی پوزیشن عمران خان کی ہوگی کہ جب وہ جنرل اسمبلی میں بات کریں گے تو یہی کریں گے کہ اصل پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ کشمیر کے ہیومن رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ اتنے لوگ قید ہو گئے ہیں اور وہاں پر نارملسی کا کوئی کسی قسم کی سچویشن نظر نہیں آتی, تو ایسی کنڈیشن میں اسٹیبلٹی کیسے پیدا ہو؟
تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ عمران خان صاحب آئیں گے, تقریر کریں گے, چلے جائیں گے, پتہ نہیں اس وقت ہال کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, یہ تو ایک سیشن ہے اور سارے لوگ آتے ہیں اپنے اپنا ایریاز جو ہوتا ہے ان کے انٹرسٹ کا,
آپ کا کہنا فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ لیکن دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس وقت ملک دنیا میں 4-5 بیسک ایشوز ہیں جن کے اوپر تمام دنیا کے نظریں لگی ہوئی ہیں. ایک تو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اور آئل, دوسری جو ہے وہ افغانستان, تیسری کشمیر, چوتھی جو ہے وہ نارتھ کوریا اور ریلیشن شپ بٹوین ساؤتھ کوریا, جاپان, سو اینڈ سو فورتھ, اور چائنا. یہ بیسک کنڈیشن ہیں, ان کے اوپر یقیناً طور پہ فوکس کیا جائے گا کیونکہ یہ فلیش پوائنٹس ہیں اور فلیش پوائنٹس کو کنٹرول نہ کیا,
لیکن یہ کوئی ایسا آف کورس وہاں پہ تو کنسنسس یا کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی. سو یہ جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں یہ اہمیت کی حامل ہوں گی, وہاں پہ لیڈرز اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتے ہیں.
درست, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس قسم کی, جو سائڈ لائن پہ جو میٹنگس ہوتی ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں, جو آن گوئنگ ڈسکشنز ہیں, ان کو آگے بڑھایا جا سکے, اور اگر کوئی تنازع پیدا ہو چکے ہیں تو ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکے, اور تیسرے ممالک میں کیسے شامل ہو سکے. اس کے بعد پھر نارمل روٹین پہ چل دیتی ہے, لیکن یاد رہے کہ جو جنرل اسمبلی میں جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں ان کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, تو اس کے بعد جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں سائڈ
لائنز
پہ, وہ ان کی بیسس پہ ہوتی ہیں,
وہ ان سے سیپریٹ نہیں ہوتی. ڈاکٹر منیش کمار صاحب, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کتنی توجہ حاصل کرے گا ورلڈ لیڈرشپ کی؟ پرائم منسٹر نریندر مودی کس پوائنٹ آف ویو کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیں گے, یہاں پہ آگے بڑھانا چاہیں گے؟
دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ شاید پردھان منتری مودی کشمیر کے بارے میں ذکر نہ کریں, لیکن جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو سمجھنا بھی ہے.
جی,
پہلے کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں پاکستان کی طرف سے کشمیر کا مدعا نہیں اٹھایا گیا, میری نظر میں تو ایک بھی نہیں.
صحیح,
پاکستان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس ڈینائی کیا جا رہا ہے, وہاں پہ آرمی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, بلا بلا, یہ جو باتیں ہیں جو ابھی اس بار وہ کہیں گے وہاں پہ کہتا آ رہا ہے. اور میں آپ نے ایک بات بالکل صحیح بات کہی کہ جنرل اسمبلی بیسیکلی ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے, یہاں سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے, کیونکہ آپ دیکھیے فلسطین کا مسئلہ اتنے دنوں اتنے سالوں سے چلا, کوئی فرق پڑا کیا؟ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہے گی. دیکھیے بیسک بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک فیصلہ لے لیا ہے اور یہاں پہ اس فیصلے کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے, اور اس لیے یہ فیصلہ جو
370 का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसको कोई भी ये बात बिल्कुल ये अनइमेजिनेबल है हिंदुस्तान की सरकार के लिए, चाहे वो चाह के भी अगर उसको चेंज करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी। तो ये एक पोजीशन आ गया है। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता ये होगा कि भाई आपको फिर ये कश्मीर का ये जो फैसला ले लिया गया है इसको मानना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आगे क्या तुरंत हाल जो बन सकता है, क्या नेगोशिएशन हो सकते हैं, वो उस पर बातचीत।
किसी सूरत आपको नहीं लगता कि ये फैसला वापस हो और उसके बाद मुजाकिरों को पाकिस्तान ये कहता है कि पहले वो पहले वाला स्टेटस जो है वो बहाल किया जाए फिर मुजाकिरात हो?
ये हिंदुस्तान की सरकार के लिए भी जो है वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते हैं।
ठीक है,
क्योंकि लोग यहाँ देखिए डेमोक्रेसी में एक पब्लिक ओपिनियन भी होता है, एक जनमत होता है।
लेकिन क्या वो पब्लिक ओपिनियन सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का है या जिस वैली के ऊपर ये कानून अप्लाई हो रहे हैं उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है जमहूरियत में?
देखिए मैं बता रहा हूँ, जमहूरियत जो है पूरे हिंदुस्तान में है और ये इस बात को लेकर के अलग हुए थे क्योंकि उनका रिलीजन चल रहा है, वहां भी दलील यही है कि चूंकि हम यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है हम उधर जाना चाहते हैं या हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, तो ये दोनों ही सूरत हाल में ये हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए सेकुलरिज्म के लिए खतरा, चूंकि हम यहाँ पे हम मेजोरिटी में हैं इसलिए हम अपने हिसाब से जो है तय करेंगे कि हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो आप ये सोचिए कि बाकी जो मुस्लिम जो बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे?
सही, मैं आता हूँ जरा इसी को और डेवलपमेंट की तरफ भी, मैं आपसे उसे राय लेना चाहूंगा क्योंकि कश्मीरी की बात हो रही है। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को कि वो ऐसे एलिगेशन की तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेट करे जिसके तहत इस खित्ते में, इस वादी में बड़ी तादाद में बच्चों को डिटेंशन में रखा गया है। सो ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है, सो क्या कहेंगे इस मूव के बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में?
देखिए मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। बच्चे कहीं के भी हो, किसी भी इलाके में रहते हो, इंडियन हो या बाहर के आए हुए हो, रोहिंग्या हो या कोई भी हो, वो अगर उनके साथ अगर कुछ होता है तो जो सिस्टम है उनको बाकायदा उनको उनके 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 साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ये बिल्कुल सही है कि आप बाकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट और जो बाकी चीजें जो हो रही है वो अलग बात है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को कम से कम आप इसमें आप इस तरह से आप
वहाँ पे वायलेशन
लेकिन हैविंग सेड दिस ये बात जो है वो वहाँ पे जांच होगी। क्योंकि आप देखिए आज के जमाने में बहुत सारे झूठ भी जो है निकल रही है,
ये आपकी बकायदा जो है ना मीनाक्षी गंगोली हैं, बकायदा ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ वाबस्ता हैं, डायरेक्टर हैं एशिया चैप्टर की, उनकी तरफ से ये फाइल किया गया है, बाकी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे हैं इस पिटीशन में। सो ये ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने बिल्कुल हवा में तीर चलाया। और डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, राइट्स के रेफरेंस में अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं भी है अकवाम मुत्तहिदा के पास कश्मीर का, तो कम अज कम राइट्स के मामले के ऊपर बात कर सकते हैं, कंसर्न शो कर सकती हैं, और अगर किए भी जाएं तो भारत क्यों कर उसका असर लेगा?
देखिए ये सबसे बड़ा इशू तो यही आ जाता है कि रूल ऑफ लॉ जब मामला आता है तो लोग और मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये दुरुस्त है, मैं पहचानता हूँ। दरअसल बात यह आ जाती है कि अगर कश्मीर में, हिंदुस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी हो और वहां पर न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ना हो तो फिर किसी हद तक लोग अपनी पोजीशन जो है उसको वसीफरसली सामने ला सकते हैं और उसकी वजह से वहां के लोगों की जो टेंशन्स हैं और उनके जो कंप्लेंट्स हैं वो सामने आ सकते हैं, उसके बाद ही किसी किस्म का सेंसिबल फैसला हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यकीनन शकूक तो रहेंगे और उसके साथ साथ जस्टिफिकेशन भी होगी कि इंटरफेयर किया जाए। मैं दुरुस्त मानता हूँ कि ऐसी इंटरफेरेंस खतरनाक होती है, इसको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों को रिप्रेस करने से भी कोई फायदा नहीं होता।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, अगले सेगमेंट में आपको जहमत देते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं मिडल ईस्ट के इश्यूज के ऊपर, खासतौर पर सऊदी ऑयल फील्ड के ऊपर होने वाले हमलों के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर आपकी राय लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/ VOA اردو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں سعودی عربیہ کے تیل کے کنویں پہ ہونے والے حملوں کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کے بعد بظاہر سعودی عربیہ اور امریکہ ان کے اشارے اور ان کی نگاہیں ایران کی طرف ہیں, اور باقاعدہ ایک واضح اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی گیا ہے کہ ایران اس کا ذمہ دار ہے, لیکن ایران اس کی تردید کر رہا ہے. اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اگر فوجی کاروائی کی گئی تو اس کا مطلب کھلی جنگ ہوگا اور اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, ایران پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا. ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو, انہوں نے یہ کہا ہے گزشتہ روز جمعرات کے روز کہ ان کے پاس بہت اہم معلومات ہیں, خاص طور پہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ اس بابت ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے سعودی عرب کے تیل کے کنویں یا آئل فیسلٹیز پر ہونے والے حالیہ حملوں کے بعد رسپونڈ کرنا ہے. تو وہ میٹنگ جو ہے جب وہ سعودی عربیہ کے اندر لیڈر کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات میں ملاقاتیں جو وہ کر چکے ہیں, تو اس کے رسپانس میں وہ اپنے پریزیڈنٹ کو بریف کریں گے, اور ان کے پاس بہت اہم معلومات ہیں. یہ اہم معلومات کس بنیاد کس طرح کی ہو سکتی ہیں, اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, اس پہ کیا حکمت عملی طے پاتی ہے اور کیا رسپانس سامنے آتا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس ایشو کو دیکھتے ہوئے ماہرین کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو بہت ذمہ داری سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس پورے خطے کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ کوئی چپکلش جو ہے یا ایک کشمکش وہ جنم لے سکتی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشتاق احمد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر امبیسڈر مڈل ایسٹ ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, پہلے تو اگر ہم آئل فیلڈ کے اوپر اٹیکس کی بات کر لیں, آج یہ ماڈرن ایرا ہے, سیٹلائٹ سے ایک ایک امیج دیکھا جا رہا ہے, سو اس میں ابہام کیوں ہے یا یہ محض الزام کیوں ہے کہ کسی بھی ملک نے یا ایران نے یہ حملہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں واضح ایویڈنس بھی تو دنیا کو دکھائے جا سکتے ہیں نا, کہ یہ ایویڈنس ہیں, یہ سیٹلائٹ بتا رہی ہیں کہ یہاں سے یہ لانچ کیا گیا ہے ڈرون اور یہ اس جگہ جا کے اس نے اٹیک کیا ہے.
ٹھیک ہے, اتنا آسان تو نہیں ہوتا, کیونکہ جو کروز میسائلز ہوتی ہیں اور جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کی چونکہ کنٹینیوسلی شفٹنگ ہوتی رہتی ہے اور بڑے لو لیول پہ چلتے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ عام بات یہ نہیں کہ اٹیک ہوا, عام بات اب یہ آ جاتی ہے کہ جو امریکہ کے دو بیسک مقاصد ہیں اس علاقے میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں, کیا وہ کنسسٹنٹ ہے کہ کانفلکٹنگ ہے. امریکہ کے دو بیسک مقاصد ہیں, ایک تو یہ کہ وہاں پر جو انرجی ہے اور آئل اس کی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی پیدا کی جائے اور اس میں کانفیڈنس ہو, ولنربلٹی کو کم کیا جائے, ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ کا وہاں پر جو نیشنل انٹرسٹ ہے جس میں وہ چند ممالک کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور ریجنل بیلنس آف پاور, یہ جو دو آبجیکٹیوز ہیں یہ کانفلکٹ ایشو ہو گئے ہیں. یہ ایک سٹیپ سے آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ کو کئی سٹیپس لینے ہوں گے اور وہ کانفلکٹنگ قسم کے ریزلٹس پیدا کریں گے. تو اسی لیے آپ کے سامنے جو مشکل نظر آ رہی ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ گئے, انہوں نے جا کے پوچھا, انہوں نے پتا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایران نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ, ایران نے کہا کہ نہیں کیا اور انہوں نے تھریٹن بھی کر دیا. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس علاقے میں آئل ونریبلٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسفل سٹیپ لینے ہوں گے.
یہ تو انہوں نے ابھی بہرحال ہینڈل یہ تو کیا ہے کہ ہمارا پہلی پرائیورٹی تو یہی ہے کہ میں اگر کوٹ اینڈ کوٹ میں کہوں, وی آر اسٹل اسٹرائیونگ ٹو بلڈ آؤٹ اے کوئلیشن ان این ایکٹ آف ڈپلومیسی. سفارتی جو ہے وہ اقدام اس کے لیے ایک اتحاد پیدا کریں, وہ سفارتی اقدام کیا ہو سکتا ہے, کیا اسے مراد لیا جائے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے وہی تو میں عرض کرنا چاہتا تھا. اسی ہوا یہ ہے کہ امریکہ ایز وٹ یو کال آنسٹ بروکر, اس کی پرابلمس پیدا ہو گئی ہیں جب سے جو نیوکلیئر اگریمنٹ تھا اس سے امریکہ نے وڈرا کیا.
صحیح.
اب اس کی وجہ سے اب اس علاقے میں آپ پیسفل نیگوسیشن کروانے کے قابل نہیں رہے.
صحیح.
اگر آپ نے وہ کروانی ہے تو پھر آپ کو اپنا ایک آبجیکٹو کمپرومائز کرنا ہوگا. وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ ایران کے اوپر پریشر ڈالیں اور ایران کو آپ سبڈیو کریں تاکہ اس ملک اس ریجن میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کی طرف جائے. اب وہ چونکہ نہیں ہو سکتا بغیر جنگ کے, اور اگر جنگ کے بعد بھی تو پھر آپ کیا کریں گے؟
صحیح.
تو کیا آپ اپنے 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 دوستوں کو اپنے سپورٹرز کو چھوڑ دیں گے یا ان کو آگے بڑھائیں گے؟ تو یہ بڑی سخت مشکلات ہیں. ایسی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نہ تو جنگ کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ پیسفل جو نیگوسیشن ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں جب تک آپ اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہ کریں. مطلب یہ کہ آپ کو اپنے اس علاقے میں یہ دو آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا.
امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا آپ صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے آئل فیلڈ پہ حملوں کے بعد جس کی طرف نگاہیں جو ہیں وہ تہران کی طرف ہیں, اور الزام تہران پہ ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا, کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ریجن کے اندر؟ اگر سفارتی اقدامات ہیں تو کس نوعیت کے ہوں گے؟ کیا کسی نوعیت کی فوجی اقدام کی بھی خطرات ہیں, اور اگر ہوں گے تو اس کے امپلیکیشن یا کانسیکوینسز پورے خطے کے لیے کیا ہیں؟
جی, یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اور اس میں میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ایران کی حکومت اس اٹیک میں بالکل انوالو نہیں ہے, اور وہ ایک میچور حکومت ہے اور روسی حکومت ہے, اور بہت پرانی 2,500 سال کی پہلوی ڈائناسٹی کی وہ انہیریٹنس کلیم کرتی ہے. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ضرور ہوا ہے, تو اس میں دو ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں, یا تو یمنی جو ریبلز ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے وہ ہو سکتے ہیں, یا بہت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امکان ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اندر ڈومیسٹک اپوزیشن ہو رہی ہے پرنس محمد اور اس کے کراؤڈ کی, جن کو انہوں نے پکڑا ہے, جن کو مارا ہے, چونکہ یہ ہائیلی ٹرائبل سوسائٹی ہے اور بدلہ لیتے رہتے ہیں, ان کے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن ایران ایز اے گورنمنٹ وڈ ناٹ ڈو دیز سارٹ آف تھنگ, یہ میرا فرم یقین ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریجن آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر ٹربولنس میں ہے, اور اس میں عراق بھی شامل ہے, سیریا بھی شامل ہے, اور بڑی حد تک لبنان بھی شامل ہے, فلسطین بھی شامل ہے, تو ان ایلیمنٹ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. اب اس انسیڈنٹ تو ہوا ہے, آگ لگی ہے اور ان کے دو کنویں جو ہیں وہ ابھی بھی جل رہے ہیں, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے جو امریکن اسٹریٹجی ہے وہ مجھے کامیاب ہوتے نظر نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں, اس وقت امریکہ بالکل تنہا ہے, اس لیے کہ جو ویسٹرن یورپ ہے وہ کنسالیڈیشن میں جا رہا ہے, اور ان کا زیادہ ایمفیسس ہے کہ وہ کسی طرح یہ جو ایشیاٹک ریجن بن رہا ہے جس میں رشیا, چائنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں, اور جو ٹیمپو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور انٹیگریٹ کریں کمیونسٹ یورپ کو اور ویسٹرن یورپ کو. تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کوئی نیا وینچر ہو, اور وہ خاص طور پہ سعودی عربیہ ایران کی جنگ میں آ کے کودیں, افغانستان کی طرح ایک دفعہ پھر 46-47 ملکوں کی کمبائنڈ فورس بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کا ڈپلومیٹک سالوشن نکل آئے گا, اور اس میں خاص طور پہ یورپ جو ہے جو کہ بڑی حد تک پرو ایران ہے, ایک بڑا پازیٹیو حل پیش کرے گا یا ایٹیچیوڈ رکھے گا یا وہ مدد کرنے کی کوشش کرے گا.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو اس اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے, اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی چونکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے انہوں نے کچھ ہفتے پہلے کہا کہ وہ صدر حسن روحانی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور کر بھی سکتے ہیں, لیکن صدر حسن روحانی نہیں بلکہ فارن منسٹر یہاں پہنچ رہے ہیں. سو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پہ یہ جو ایران اور یا سعودی عربیہ کے آئل فیلڈ کے اوپر حملہ ہے, یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا لیڈرشپ کے درمیان کسی بھی طرح کے کنسنسز میں؟ اور پھر جب مائک پومپیو یہ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی کسی اقدام کے لیے کوئلیشن بنا رہے ہیں, تو اس سے کیا مراد لیا جائے؟ مزید سینکشنز ایران کے اوپر؟
دیکھیں, مزید سینکشن تو آپ لگا ہی نہیں سکتے, کیونکہ جہاں تک سینکشن لگ سکتی تھی افیکٹو قسم کی سینکشن وہ لگ چکی, آپ ان کو اور زیادہ بڑھا نہیں سکتے. جو یہ باتیں ہو رہی ہیں سینکشن کی, ایڈیشنل سینکشن کی, وہ ڈپلومیٹک اسپیک, وہ سبسٹانٹیو ایشو نہیں ہے, کیونکہ کوئی ایسی بات رہی نہیں جس کے اوپر سینکشنز نہ ہوں. تو یہ تو بہت عام بات سوچنی چاہیے کہ سینکشنز آر ناٹ این آپشن, وہ تو نہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک ممالک امریکہ کے ساتھ مل کے کنسنسس پیدا کر سکیں گے اور آگے بڑھنے کے قابل ہوں گے. یاد رہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس وقت کنسنسس نہیں, उसके बाद ये बात आ जाती है कि जैसे महासाहब फरमा रहे थे, जहां तक यूरोप का ताल्लुक है वो खामोश रहेंगे। अब कंसेंसस अगर पैदा करना है तो उसके लिए बहुत सख्त अनइम्पीचेबल किस्म का एविडेंस पैदा करना जरूरी होगा। अगर वो पैदा कर भी दिया जाए तो उसके बाद अगर आप एग्रेसिव एक्शन लेते हैं ईरान के खिलाफ, तो फिर यकीनन ईरान रिटेलिएट करता। उससे दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक तो ऑयल वल्नरेबिलिटी बढ़ती है और दूसरी मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी कमजोर हो जाती है और बड़ी हद तक इसके बुरे असरात सऊदी अरेबिया में होते हैं।
ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस मीटिंग होगी वो सिर्फ उसी बेसिस पे होंगी अगर सब्सटेंटिव किस्म की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाए, जिसके बेसिस पे अमेरिका दूसरे ममालिक को अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करने के काबिल हो।
डॉक्टर साहब आपको चूंकि जाना है मुझे मालूम है, एक सवाल हम और करना चाहेंगे आपसे, वो अफगानिस्तान से मुतालिक है और चूंकि अमेरिका के किरदार हैं, खासतौर पे अगर वो कश्मीर के रेफरेंस में हमने बात की तो उसका जो पॉसिबल रोल हो सकता है फिर ये सऊदी अरेबिया और ईरान टेंशन के ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हो फिर वापस आपके पास आते।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रहेंगे मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है फैज़ा बुखारी। बात हम करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात, अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है। 28 जुलाई को माफ़ी चाहता हूँ, मुहिम शुरू हुई थी और अब जो है वो 28 सितंबर को ये इंतखाबात होने जा रही हैं। सो इंतखाबात में इस वक्त 17 सदारती उम्मीदवार जो हैं वो दौड़ में हैं, बशमूल मौजूदा सदर अशरफ गनी के और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के, और बहुत सारे उम्मीदवारों ने इत्तला ये मिल रही हैं कि मुल्क में जारी दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र और हालात में जो कशीदगी है उसके पेश नज़र अपनी मुहिम सोशल मीडिया तक और डिजिटल ज़राए पे तक ही उसको महदूद रखा है। लेकिन इन इंतखाबात की सिग्निफिकेंस क्या है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब तालिबान को भी इंगेज करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिटेंट्स वेव अपने अरूज के ऊपर है, अमरीका क्या एक्सपेक्ट करता है इन इंतखाबात के नतज से, कितनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, कितना जमहूरी अमल आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, एम्बेसडर मुश्ताक अहमद मेर साहब ने ज्वाइन किया है और कुछ देर बाद अफगानिस्तान से हमारे साथ मरियाले अबसिन होंगे, टीवी एंकर जर्नलिस्ट हैं। सो जुबैर इकबाल साहब, जाने से पहले आपका ये एनालिसिस अफगानिस्तान के इंतखाबात के ऊपर कितने अहम हैं, कौन फ्रंट रनर है आपके ख्याल में, क्या सदर अशरफ गनी दोबारा ये ऑफिस जो है वो अगली मुद्दत के लिए भी उसमें मौजूद रह सकते हैं, अमरीका की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
देखिए एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अशरफ गनी जीत जाएंगे और उनको दूसरी टर्म मिल जाएगी। अब बात ये आ जाती है कि क्या ये कोई खास अहमियत रखता है कि नहीं, क्योंकि जहां तक अशरफ गनी का ताल्लुक है और उसको तालिबान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो 50% मुल्क के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो इलेक्शन है उनको खास अहमियत नहीं रखेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि वो फिर तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए इसलिए काबिल होंगे कि उनको एक नई 5 साल गवर्नमेंट मिल चुकी होगी, लेकिन याद रहे कि ऐसा होने के लिए ये जरूरी है कि जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट पैदा हो रहा था वो दोबारा रेस्टोर हो। अगर वो रेस्टोर नहीं होता तो फिर तालिबान और अशरफ गनी की नेगोशिएशन पैदा नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में ये बिल्कुल इरेलेवेंट सी बात है कि इस इलेक्शन का क्या फायदा होगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन में बेस्ड मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ आपकी वाबस्तगी। मरियाले अबसिन ने हमें ज्वाइन किया है काबुल से, एम्बेसडर मुश्ताक अहमद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मरियाले आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको, अपने टीवी शो से बाहर आए हैं अभी आप। हमें ये बताइएगा इंतखाबात में क्या मोमेंटम है इस वक्त कैंपेन के अंदर, और अगर कोई कहना चाहिए कि एग्जिट पोल्स हो रहे हैं तो किस उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है?
असद भाई अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके मेहमानों को, हमारे ऑडियंस को। अभी इंतखाबात के लिए यहाँ पे अफगानिस्तान में जोर और शोर से तैयारियां जारी है। बात इतनी है कि कंसर्न्स भी है और होप्स भी है। अभी ये नहीं कह सकते कि कौन सा नॉमिनेट है जो अब सबसे आगे है, پر اگر ہم دیکھ لیں تو کینڈیڈیٹ کے درمیان کرنٹلی پریزیڈنٹ اشرف غنی ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ان کے طرفدار ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی کمپین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے فالوور زیادہ ہے، اور یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی الیکشن ہو افغانستان میں تو آف کورس برتری حاصل ہوگی اشرف غنی کو. ابھی اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے، یہ افغانستان میں کنسرن کی میں ابھی بھی باقی ہے، اور کنسرن یہ ہے کہ آج تازہ افغانستان انڈیپینڈنس الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل اور ہائرنگ کے حوالے سے جو کمیشن کے کارکن ہیں ان میں ابھی تک مشکلات سے سامنا کر رہے ہیں. ابھی ہم آلموسٹ ایک ہفتے کا وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم الیکشن کے طرف جائے. دوسری طرف سے وہ جو انٹرنیشنل سپورٹ تھا اس بار افغانستان پریزیڈنشل الیکشن میں کچھ کم سا تھا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا زیادہ دھیان پیس ٹاکس پر تھا جو طالبان کے ساتھ انہوں نے 10 مہینے تک جاری رکھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹرمپ کے ایک ٹویٹ سے وہ پھر ابھی وہ ایک حالت میں ہے جو ان کے حوالے سے اب مر چکے ہیں. اگرچہ بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز امریکہ کے اندر اور یہاں افغانستان اور ریجن میں اس کے طرفدار ہیں. آپ نے سنا ہوگا عمران خان نے بھی کہا کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے. رشیا، چائنا اور ریجن کے جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ بھی ان کا دوبارہ آغاز چاہتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم یو ایس میں جیسے یو ایس آئی پی ہے، وہاں پہ کوک برادرز ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ٹف آرگنائزیشن ہے، سب کے سب اس پر دباؤ لا رہے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ
بحال ہوں. لیکن اس میں کوئی فرق پڑے گا اگر اشرف غنی صاحب آفس میں دوبارہ آتے ہیں یا کوئی اور پریزیڈنٹ آفس میں آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا مذاکرات کے پہلے مومنٹم پہ؟ یعنی اگر اشرف غنی صاحب آتے ہیں دوبارہ یا کوئی اور پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں تو طالبان کی جو پارٹیسپیشن ہے مذاکرات کے اندر یا کابل کے ساتھ انگیجمنٹ نہ کرنے کی ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بدل سکتی ہے؟
بدلاؤ کا کبھی بھی کوئی امکان ہے؟ یہ بدلاؤ بھی آ سکتا ہے کہ الیکشن جائے ایک ایسے موڑ پہ جہاں پہ کوئی ونر نہ ہو. ہمارے پریزیڈنشل الیکشن جیسے ہم نے 2014 میں دیکھا، دوسرے راؤنڈ پہ گئے، اور دوسرے راؤنڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارمیشن وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ہو گیا جو جس کے 5 سال کا وقت پورا ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں دوسرے پریزنٹ الیکشن کے طرف. یہ ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے اگر کہیں تو اسد بھائی سب کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، یو کین ایکسپیکٹ ان ایکسپیکٹڈ ان افغانستان کنڈیشنز. ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم جائے یا پہ تو سیریس سوال یہ ہے کہ ابھی افغانستان پریزیڈنشل الیکشن کا ریزلٹ کیسا آئے گا، اور بہت زیادہ یہاں پہ ہرڈلز ہیں. اگر ہم یہ فرضیہ سامنے رکھے اور ایکسپیکٹ کرے کہ چلو بھائی یہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن ہو گئے، یا اشرف غنی یا ڈاکٹر عبداللہ یا کوئی اور پریزنٹ ہو گیا ہے، الیکشن گئے اور ایک ریزلٹ بھی نکل آیا، تو ایٹ دی سیم ٹائم آف کورس یہ حکومت افغان حکومت کے لیے ایک ویجنگ کے لیے اور وہ جو لابیزم ہے اس کے حوالے سے ایک پاورفل امپیکٹ رکھ سکتا ہے. اور اگر ہم جائے طالبان کے حوالے سے تو اس ڈیل میں جو ابھی فائنلائز ہو چکی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے دوحہ ٹاکس کے 9th راؤنڈ میں، وہ یہ تھا کہ یہ صرف سائن ہو جائے اور اناؤنس ہو جائے، پر ایسا وہ نہیں گیا. ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے اسد بھائی اس حوالے سے، تو اگر آئے حکومت کے حوالے سے دوسرا حکومت آ جائے گا، آف کورس حکومت کا بالا بڑھ سکتا ہے اور اس کا وہ جو وزن ہے وہ پولیٹیکلی امپیکٹ رکھ سکتا ہے اس ڈسکشن کے حوالے سے، اگر ہم ایکسپیکٹ کریں اور یہ تصور ہمارے پاس ہو کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائے.
ایک اور بات ہے نا، میں امبیسڈر صاحب ہی ویٹ پہ ہیں، مجھے اس بات کا افسوس، لیکن ایک بات ہے نا، طالبان عام طور پہ ڈاکٹر اشرف غنی کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ امپلانٹ ہوئی ہے افغانستان میں. ڈاکٹر عبداللہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ناردرن الائنس سے، ان کے ساتھ ان کی جنگیں رہی ہیں، لڑائیاں رہی ہیں، لیکن سن آف دا سوائل تو ان کو سمجھتے ہیں نا. اگر ڈاکٹر عبداللہ آ جاتے ہیں لیٹ سے تو فرق پڑے گا، طالبان انگیج کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ؟
یہ طالبان کے جو وہ مینٹیلٹی ہے اور آئیڈیالوجی ہے وہ آپ اس پہ اگر غور کریں تو وہ انڈیویجولی ابھی ڈسکشن نہیں کرتے اسد بھائی. ان اگر وہ انڈیویجولی جاتے تو کیوں ابھی وہ لوگ کمفرٹ فیل کر رہے ہیں فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزی کے ساتھ؟ ابھی ان کا اور حامد کرزی کے بیچ میں ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلومات ہیں. اور اسی طرح سے اگر وہ آپوز کر رہے ہیں اشرف غنی کو, ڈاکٹر عبداللہ کو, جو ابھی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے دو اہم لیڈرز ہیں افغانستان میں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی بیہیو نہیں کرتے, آپ ایک گورنمنٹ
اور
آپوز میں ہے, ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ اگر ہم جائیں اور الیکشن کے نتیجے میں ہم فرض یہ رکھے کہ اشرف غنی ہو یا ڈاکٹر عبداللہ یا ان دونوں میں کوئی بھی نہ ہو, تو میرے خیال سے طالبان ایزلی ان کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے. طالبان کا مینٹیلٹی چینج ہو گئی ہے, زیادہ اگر نہیں چینج ہوئی تو نو ڈاؤٹ ان کے مینٹیلٹیز میں اس حوالے سے کہ کن کے ساتھ بات کرے نہ کرے چینجز آئے ہیں.
کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں.
بات بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا اسد بھائی کہ جیسے آپ نے دیکھا, جیسے اگر ہم دیکھتے کہ ستمبر میں فائنل ڈیل ہو جاتا طالبان اور امریکہ کے درمیان اور اس کے نتیجے میں ہم جاتے انٹرا افغانستان افغان ٹاکس کے حوالے سے جو بین الافغانی مذاکرات ہے, تو اس میں افغان گورنمنٹ کو کہا گیا تھا, زلمہ خلیزاد نے بھی کہا تھا, طالبان نے بھی ایکسپٹ کیا کہ لسٹ آپ بنائیے, افغان حکومت نے بھی کام شروع کیا تھا, یہاں پہ افغانستان نے ایک ایکسکلوسیو منسٹری بنائی, پیس منسٹری آف دا گورنمنٹ آف افغانستان. تو ان کے حوالے سے کوئی اپوزیشن طالبان کے حوالے سے بھی نہیں ہے, امریکہ کے حوالے سے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے, تو یہ طالبان نہیں کہنا چاہتے. ایٹ دا مین ٹائم اگر ہم جائے کانسپٹ میں, تو آف کورس آپ نے دیکھا دعا میں جو لاسٹ انٹرا افغان ٹاکس تھے, نیگوشیشن نہیں, انٹرا افغانستان ٹاکس میں انہوں نے ان کے رہبری میں جو تھا وہ افغانستان حکومت کا اشرف غنی کے بہت نزدیک قریب آدمی تھا, نادر نادری جو ابھی لیڈ کر رہا ہے افغانستان کمیشن آف لیبر
نمائندے تھے. امبیسڈر صاحب, مشتاق احمد میر صاحب, آپ کا اس ایشو پہ آپ کی رائے لینا چاہیں گے. افغانستان خاص طور پہ انتخابات, اگرچہ وہاں پہ وائلنس بھی بڑھ رہا ہے ان دنوں میں, لیکن یہ انتخابات یا ان کے نتائج پیس پروسیس میں, امن عمل میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟
جی نہیں, بالکل نہیں. اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں پیس پروسیس کے فائنلائز ہونے سے پہلے, تو وہ ایک سٹیٹس کو کی سچویشن ہو جائے گی, اور اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے بہت سے سالوں سے برسر اقتدار رہی ہے, اور ان کا وہی بریف ہے اور ان کا وہی آبجیکٹو ہے, اور وہ آبجیکٹو طالبان نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد ریجیکٹ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے امریکن ٹروپس کی وڈرال ہو, اس کے بعد ایک پیسفل اور آل افغان گورننس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہ جو ایک قسم کی پیوند لگایا گیا ہے کہ اشرف غنی صاحب بھی وہاں رہیں گے, عبداللہ بھی رہیں گے, اور نارس کے لوگ بھی رہیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ایکسرسائز کا کوئی ایڈوانٹیج ہوگا, کیونکہ الیکشن تو یہ لوگ جیتیں گے, ان کے پاس پاور بھی ہے اور ان کے پاس گورننس بھی ہے, لیکن اور جو طالبان ہیں وہ کافی ڈسپرس ہیں, لیکن چونکہ طالبان کا ایک آبجیکٹو ہے, ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سارے افغانستان پہ رول کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس 60% کے قریب ٹیریٹری بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج نہیں تو کل باقی مادہ ٹیریٹری پہ بھی ایسا ایسا سلولی انکرشن کر لیں گے, تو وہ اس آبجیکٹو میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ میننگ لیس ایکسرسائز ہے, یہ ڈیموکریٹک ایکسرسائز نہیں ہے. تو اس سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یا تو ریجنل کنٹریز کا ایک فورم بنایا جائے, یا جو پی فائیو ہیں ان کا فورم بنایا جائے, اور کوئی انٹرنیشنل باڈی آ کے الیکشن کروائے جس میں طالبان کو اشورنس دی جائے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال نہیں ہوں گے, اور اشرف غنی اور عبداللہ یہ جو لوگ رہے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ایک نئی کراپ آف پالیٹیشین کو میدان میں لایا جائے تو پھر چانس ہے.
بہت شکریہ امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے جوائن کیا مریال بسین, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے ماحولیات کے اوپر.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ فائزہ بخاری. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں عالمی ماحولیات کے اوپر, اور اس ریفرنس میں جو انوائرمنٹلسٹ ہیں, ماحول کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے ہیں, افراد ہیں, ان کی جانب سے دنیا بھر میں ایک اسٹرائک کی جا رہی ہے جس کو گلوبل جنرل اسٹرائک کا نام دیا گیا ہے. اور گریٹا تھمبرگ یہ 16 سال کی ایک ٹین ایجر ہیں جنہوں نے اس کی کال دے رکھی ہے اور وہ اس کاز کو لیڈ کر رہی ہیں. کم از کم 1 لاکھ بندہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ برسبن میں اور سڈنی میں وہاں پہ موجود تھا, اور پورے آسٹریلیا میں بالخصوص لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں. لیکن یہ اسٹرائک جو ہے وہ آسٹریلیا تک محدود نہیں تھی, نیو یارک سٹی کے اندر ہوئی ہے, پرتھ میں ہوئی ہے, پیرس میں ہوئی ہے, اور ماحولیات کے اوپر آواز بلند کی جا رہی ہے. خاص طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, دنیا کی قیادتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, تو اس کورونا وائرس کو جو ماحولیات کے سبب خطرات ہیں ان کا وہ اندازہ لگائیں اور اس کے بارے میں حساسیت شو کریں. ہمارے جوائن کیا اس حصے میں ہمارے ساتھ ہیں شفقت عباس صاحب, انوائرمنٹل لاز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں, ریسرچ پروجیکٹ کر چکے ہیں, اسے منسٹری آف انوائرمنٹ کو پاکستان کی اس کو سرو کیا, اور ریسنٹلی انہوں نے سعودی عربیہ کے اندر ماحول کے اوپر اپنی تجاویز میں ان کو پہلی پوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ حاصل ہوئی تھی. شفقت عباس بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی اسد حسن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے, اور یہ پروگرام جو ہے وہ بہت زبردست ہے. خاص طور پہ اس پروگرام کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے سن 2015 میں پیرس کلائمیٹ چینج اگریمنٹ ہوتا ہے, یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا 2030 لانچ ہوتا ہے, اس کے بعد سینڈائی فریم ورک آتا ہے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, اور ادیس ابابا پلان آف ڈیولپمنٹ یونائٹیڈ نیشنز کے فورم سے انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ جو ہے لیجسلیشن کے اور انوائرمنٹل پالیسی کی صورت میں یہ مسودات ہمارے سامنے آتے ہیں, اور پھر پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے یو این کے فورم سے کہ وہ ان پروگرامس کو اڈاپٹ کریں, نہ صرف اڈاپٹ کریں بلکہ ان کو اپنی ڈیولپمنٹ ریجیم میں مین اسٹریم کریں, کہ جس کے نتیجے میں انوائرمنٹل جو موومنٹ ہے وہ نیشنل پرسپیکٹو میں اور نیشنل کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ اس کو ترقی مل سکے, اور تمام ممالک جو ہیں وہ جو انوائرمنٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو پورا کر پائیں.
لیکن عباس صاحب یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ جو کہنا چاہیے کہ پرو انڈسٹریز ہیں, پرو پروڈکشنز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو بچائیں یا انسانی زندگی کو بچائیں, اگر پروڈکشنز نہیں ہوگی, پیداوار نہیں ہوگی, بھلے اس کا تعلق جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج سے بھی ہے, تو پھر دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی, اس کا یہ نقشہ نہیں رہے گا. سو کیسے اس میں بیلنس لایا جائے گا, اور پھر امریکہ جیسے ملک جس کے اوپر یہ الزام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ ماحولیات کو اتنا سیریس نہیں لیتے, تو یو این جنرل اسمبلی کیوں کر اس پہ اتنی سینسٹائز ہو سکتی ہے؟
اصل اصل عرض یہ ہے کہ بیسیکلی جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ کیسے ریسپانسبل ڈیولپمنٹ کرے, آپ دیکھیں کہ جو گلوبل انوائرمنٹل لا ہے اس میں ریسپانسبل ڈیولپمنٹ کی جو ٹرم ہے وہ کافی پہلے سے جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. مثال کے طور پہ 1972 میں اسٹاکہولم ڈیکلریشن ہوا تھا, تو اس میں سویڈن کے اندر دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ریسپانسبل ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی. پھر 1992 میں ریو ڈیکلریشن دنیا کے سامنے آتا ہے. ابھی جو یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا آیا جس میں 17 ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں جس کو گلوبل ایجنڈا کہنا چاہیے, اور اس کے اندر کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے ایکسکلوسیو گول ہے جس کا نام ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13. دنیا نے اگر جو ہے وہ ریسپانسبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک ایسی پائیدار ترقی کا طریقہ ہے کہ جو ممالک کو اور خاص طور پہ ڈیولپ ورلڈ کو ترقی کرنے سے نہیں روکتا. وہ یہ نہیں روک رہا کہ جی آپ اپنے نان رینیویبل جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز نہ کریں, یوٹیلائز ضرور کریں, مگر اس کے نتیجے میں جو انوائرمنٹل چینج ہے کائنڈلی اس کا پیس بھی جو ہے وہ آپ کنٹرول رکھیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کی جو انڈیوسڈ چینجز ہیں اس کی وجہ سے جو نان ڈیولپنگ ورلڈ پر نیگیٹو امپیکٹ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا آ رہا ہے ان ٹرانس باؤنڈری پرسپیکٹو, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
جی شفقت ہمارے ساتھ رہیے گا,
جو انوائرمنٹل
ہمارے ساتھ رہیے گا. عافیہ اسلام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, رائٹر ہیں, بلاگر ہیں, فری لانس جرنلسٹ ہیں, کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑا کام کر چکی ہیں. عافیہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بات ہم کریں گلوبل جنرل اسٹرائک کے اوپر, پیرس ہو, سڈنی آسٹریلیا ہو, یا آسٹریلیا کے مختلف شہر ہو, نیو یارک ہو, آج بڑی تعداد میں لوگوں نے دنیا کے کئی شہروں میں احتجاج کیا ہے, پروٹیسٹ کیا ہے, اور یہ پروٹیسٹ ریلیز ہیں 20 سے 27 سپتمبر تک جو ہیں وہ جاری رہیں گی. اور مقصد شاید اس کو ریلیٹ کر رہا ہے یو این جنرل اسمبلی کے ساتھ کے لیڈرشپ اس کے اوپر حساسیت کا مظاہرہ کرے. کیا امپیکٹ آپ دیکھتی ہیں, دنیا تھوڑی سی سینسٹیو ہو رہی ہے ماحولیات کے اوپر پچھلے ایک ڈیکیڈ سے اگر اس کا کمپیریزن کریں؟
جی ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ نے اتنے ممالک کا نام لیا ہے, پاکستان میں آج
پاکستان میں 33 شہروں میں
آج کلائمیٹ مارچ ہوئی ہے اور بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے. دوسرے مسائل پہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ آتے دیکھتے ہیں, پہلی مرتبہ یہ جو آپ نے کہا نا سینسیٹیوٹی بڑھی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ کام کیا گیا, لوگوں کو آگاہ کیا گیا, تیار کیا گیا, اور آج بہت کامیاب مارچز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی, دنیا بھر میں بھی ہوئے ہیں. آپ کو ظاہر ہے وہ
آف کورس پاکستان کے اعتبار سے تو بڑی خوش آئند بات ہے, لیکن جنرلی یہ کہتے ہیں کہ جو اس کلائمیٹ سے متاثرہ ملک ہیں وہاں سے تو آواز آتی ہے, لیکن جو گرین ہاؤس گیسز خارج کرنے والے ملک ہیں بشمول امریکہ ہو, چائنا ہو, حتیٰ کہ بھارت ہو, سو ان کو اتنا کنسرن نہیں ہے. سو یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ احساس جو ہے وہ جنم لے اور وہاں پہ ریڈکشن.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہاں پہ احساس کا جنم لینے کے لیے بھی یہ جو یو این کے سمٹ کے ساتھ ہی اس کو کوئنسائڈ کیا گیا ہے, اور یہ پورا ہفتہ جو ہے جو بچوں نے شروع کیا ہے, اسکول کے بچوں سے شروع ہوا ہے, کیونکہ دیکھیے ان کو یہ ان میں تو یہ احساس پوری جگہ طرح اجاگر ہو گیا ہے کہ ہماری نسل کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا جا رہا, ہماری نسل کو خطرہ ہے. اور وہ جب وہ موومنٹ وہاں سے اٹھی ہے, جو 16 سالہ بچی سویڈن کی گریٹا تھنبرگ نے شروع کی ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے پھر پوری دنیا میں اس کی وہ ریزونیٹ ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لوگ نکلے ہیں, اور وہ بڑی کلیئرلی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جنریشن کے اندر اف اینڈ بٹس اینڈ اوپینینز اور فیتھ اور بلیف ان چیزوں میں ہم پھنسے رہے, یہ جنریشن بہت کلیئر ہے, وہ فیکٹس کے اوپر بیس کر کے اپنی تمام ایکٹیویزم کر رہی ہے, اور وہ اس لیے اتنی زیادہ آواز اٹھا رہی ہے کیونکہ جو ایک ٹپنگ پوائنٹ, تو ہم کئی ٹپنگ پوائنٹ گزار چکے ہیں, اور جو ایک اب انہوں نے کہا ہے سائنٹسٹ نے کہ اگلے 11 سال کریٹیکل ہیں, آپ کی ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ, چیزیں ناپید ہو رہی ہیں جو خدا کی مخلوق ہے, چاہے اس میں چرند ہوں, پرند ہوں, اور آپ کی آبی حیات ہو, کچھ بھی ہو, تو ان چیزوں کا احساس جو جس ینگر جنریشن کو ہوا ہے وہ اپنا فیوچر بہت زیادہ خطرے میں دیکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور ان کی آواز کو میرا نہیں خیال کہ دبایا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے بڑے جو ممالک ہیں, آپ نے جن ممالک کا نام لیا, ان کے فائنانشیل, اکنامک, پولیٹیکل بہت سی کنسیڈریشنز ہیں, کیونکہ یہ تو سارا آپ کا ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان لڑائی ہے, لیکن جو ہیو ناٹ میں کی وجہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ اسٹوڈنٹس یا ینگسٹر جو کہ ہیو کے ملکوں میں ہیں, یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ لوگ شاید اپنے ان حکومتوں کے اوپر یہ بات
دباؤ ڈالیں اور اگلی جنریشن خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو آج کے جنرل اسٹرائکس ہیں اس میں بھی ایک 16 سال کی بچی اس کو لیڈ کر رہی ہے. شفقت عباس ہمارے پاس یہ آخری ایک منٹ ہے, یہ بتائیے گا کہ نئی جنریشن کتنا یہ اس بارے میں احساس رکھتی ہے کہ اس کے لیے جو یہ کرارز ہے, یہ پلانٹ ہے, وہ غیر محفوظ ہے.
اصل اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہیومن پاپولیشن ہے ایگزسٹنگ, جو ہمارے نیچرل ریسورسز, ان کا 55% ہم ہیومن جو ہے وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں, باقی ہمارے پاس صرف 45% آف دا نیچرل ریسورس کور جو ہے وہ موجود ہے. اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ ہو, ڈیولپڈ ورلڈ ہو, یا لیسٹ ڈیولپنگ ورلڈ ہو, سب کا برابر کا فرض بنتا ہے کہ وہ انوائرمنٹل چینج کو کنٹرول کرے, اور خاص طور پہ جو پیرس کلائمیٹ چینج اگریمنٹ کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے, بیکاز یو ایس کی جو وڈرائل ہوئی ہے پیرس کلائمیٹ چینج اگریمنٹ سے گلوبل کلائمیٹ فائنینسز کو بہت دھچکا لگا ہے, اور جو 100 بلین US ڈالرز ڈیولپڈ ورلڈ نے گلوبلی موبلائز کرنا تھے اس پہ بہت بڑا کٹ آ چکا ہے, جس کی وجہ سے
ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो कंट्रीज की जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अंदर जिन्होंने की हैं उनको वो प्रॉपरली
बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया अशफ़ कदबाज़, आपने ज्वाइन किया। आफिया सलाम साहब, आपके भी ममनून है। प्रोग्राम जहां रंग अपने खुदाम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थी फैज़ा बुखारी, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
दुनिया के 150 से ज्यादा रहनुमा न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा के सरबराही इजलास में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं जो 25 सितंबर से शुरू होगा। इसका मकसद आलमी पैमाने पर गुर्बत से निमटने के लिए एक नए एजेंडे पर रजामंद होना है। ताहम एक नई रिपोर्ट में इंतबाह किया गया है कि अफ्रीकी बच्चे रोज बरोज पसमानगी का शिकार हो रहे हैं और सन 2030 तक दुनिया की मजमूई गरीब आबादी में वो निस्फ से ज्यादा होंगे। लंदन से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए हेनरी रिजवेल ने अपने मरासले में बताया है कि रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने अफ्रीकी हुकूमतों और बैन अल-अक़वामी बरादरी दोनों को इस मसले से मुनासिब अंदाज में निमटने में नाकामी पर नुक्ताचीनी का निशाना बनाया है। तफसील के साथ मैं हूँ सादिया जेब रांझा। अक़वामे मुत्तहदा ने पायदार तरक्की के लिए 17 नुकात पर मुश्तमिल अहदाफ का तायुन किया है। इनमें से अव्वल नंबर पर सन 2030 तक बे इंतहा गुर्बत को खत्म करना है। सेव द चिल्ड्रन और ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया इस हदफ को हासिल करने में काफी पीछे रह जाएगी। रिपोर्ट में अफ्रीका में बच्चों की इंतहाई मुफलिसी की सूरत हाल को खत्म करने के लिए आलमी कोशिशों के बारे में नहायत मायूसकुन तस्वीर कशी की गई है। बरतानिया में सेव द चिल्ड्रन के केविन वैटकिंस कहते हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक सन 2030 तक दुनिया में इंतहाई गुर्बत के एतबार से अफ्रीकी बच्चों की तादाद 55% होगी। रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने जैसा कि कहा है, अफ्रीका के बच्चे हर दिन पस्ती का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि सन 2020 के अशरे में 8,70,00,000 अफ्रीकी बच्चे हर साल गुर्बत के माहौल में आँख खोलेंगे। केविन बैटकिंस मजीद कहते हैं,
On average, women are still having 4 to 5 children, and it's the part of the world where poverty is coming down.
औसतन खवातीन अब भी 4 से 5 बच्चे पैदा कर रही हैं, और अफ्रीका दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां गुर्बत धीरे धीरे सरायत कर रही है। इसकी एक वजह तरक्की में सुस्त रवी है, बल्कि बहुत ज्यादा अदम मसावात भी इसकी एक वजह है। ये अल्फाज थे बरतानिया में सेव द चिल्ड्रन के केविन वैटकिंस के। एक अंदाजे के मुताबिक 40% अफ्रीकी अब भी रोजाना $1.90 से भी कम पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सेव द चिल्ड्रन के केविन वैटकिंस कहते हैं,
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the age of 5. They're between 2 and 3 times more.
एक बच्चा जो गुर्बत के माहौल में पैदा हुआ हो उसके लिए इस बात का ज्यादा खदशा है कि वो लिखने पढ़ने से कासिर रहेगा और 5 साल की उम्र से पहले उसकी मौत वाके हो सकती है। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि इंतहाई गुर्बत का शिकार ये बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही इंतकाल कर जाएं। वो गुर्बत से खुद छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि गुर्बत का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। ये अल्फाज थे बरतानिया में सेव द चिल्ड्रन के केविन वैटकिंस के। रिपोर्ट में अफ्रीकी हुकूमतों पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की गई है कि वो मरबूत पॉलिसियां बनाने में नाकाम रही हैं। ये इंतबाह भी किया गया है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड, आलमी बैंक और दूसरे अतिया कुनिंदगान सूरतेहाल से निमटने में अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में 150 से ज्यादा मुल्कों के रहनुमा अपने इजलास में अगले 15 बरसों के लिए एक एजेंडे पर इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे। ताहम सेव द चिल्ड्रन के केविन वैटकिंस का कहना है कि इस मकसद के लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए उसमें ड्रामाई इकदामात की फौरी जरूरत है। उनके अल्फाज,
ट्रांसफरिंग मोर मॉनेटरी रिसोर्सेज टू चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन पॉवर्टी हैज टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट वी नो आल्सो दैट मनी
ایسے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مالیاتی وسائل کی منتقلی جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اس حل کا حصہ ہونا چاہیے. تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ ہی کافی نہیں ہے. نہایت اہم بات یہ ہے کہ ان بچوں کو بنیادی قوت بخش وسیلوں تک رسائی حاصل ہو, انہیں صحت کی دیکھ بھال میسر ہو, اور یہ کہ غربت سے نجات کے لیے اسکولوں کا نظام دستیاب ہو. یہ تھے کیون ویٹکنز. رپورٹ میں یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر غربت میں کمی کے اہداف حاصل نہیں کیے گئے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دوسرے پائیدار اور ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھی کافی پیچھے رہ جائے گی, جن کا تعلق صحت, تعلیم اور صنفی مساوات سے ہے. سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.